السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے الحمدللہ ان نشستوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلوؤں کا تذکرہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہم سب کے سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بڑے اہم گوشے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پچھلی جو نشستیں ہوئی ہیں اس میں جو مضامین ہم سمجھ چکے ہیں مختصراً، اس کا ایک خلاصہ ہمارے ذہنوں میں یقیناً ہوگا، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم کیوں کریں اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے کیوں اہم ہے، تو قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع کی اہمیت اور اس کے دلائل وہ ہم نے سمجھے تھے. پھر جو پچھلی نشست ہماری ہوئی اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا معیار کیا ہے. خود رب کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا معیارات ہمیں سمجھاتا ہے، کیا دیتا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں. الحمدللہ یہ پچھلی نشست کا موضوع تھا. آج انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ مختلف گوشوں سے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں، آپ کو کیوں مبعوث کیا، آپ کا جو مقصد بعثت ہے وہ کیا ہے، آپ کیوں اس دنیا میں برپا کیے گئے، تو یہ موضوع بھی انشاءاللہ سمجھیں گے انشاءاللہ. اور آگے جو نشستیں اس میں آئیں گی اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو مختلف مراحل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے سامنے اختصار کے ساتھ آئیں گے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان ہے اس میں پہلی بات، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہم نے آغاز میں اس کی سماعت بھی کی ہے، تلاوت بھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، کہ جس میں آپ کی امتیازی شان اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نمایاں کرتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی. یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں پہلے انسان سے ہی دین اپنی تعلیمات جو ہے وہ دینا شروع کر دیا، پہلے انسان سے، اس لیے کہ پہلے انسان وہ پہلے نبی بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ انسانیت پہلے برپا کی گئی اور پھر ہدایت جو وہ بعد میں آئی نہیں، بلکہ جو پہلے انسان ہیں وہ پہلے نبی بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر انسانیت آگے نسل انسانی بڑھی ہے، اور پہلے نبی ہونے کی حیثیت سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ انسانیت تک جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے ہیں ان کی جو دعوت ہوتی تھی وہ اپنی خاص قوم کی طرف ہوتی تھی، اور جتنے بھی ہدایات شریعت میں ہمیں ملتی ہیں رسولوں کے ذریعے سے، اللہ کے رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہوتی تھیں، عبوری دور کے لیے ہوتی تھیں، اور کیونکہ فائنل ایڈیشن ہدایت کا وہ آنا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کی صورت میں، سیرت مطہرہ کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ اللہ کی طرف سے یعنی منزل من اللہ تھیں، اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ وہ کتابیں تھیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف ہیں، صحف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. تو لہٰذا یہ ہدایت کا سامان عبوری دور کے لیے ہوتا تھا، اور کیونکہ ہدایت کی تکمیل ہونی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لہٰذا یہ انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات اپنے وقت کے رسولوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی خاص قوم کی طرف وہ دیتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول ہیں ان کی دعوت اپنی قوم کی طرف، اس میں خاص الفاظ ہم نوٹ کرتے ہیں قرآن مجید میں، ہر نبی یا رسول جو بھی آئے ہیں ان کی دعوت میں یہ الفاظ ملتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ قوم کا لفظ کیوں آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی رسول آئے؟ اس لیے کہ ان کی رسالت پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی، ان کی رسالت تھی اپنی خاص قوم کے لیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی امتیازی شان یہ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں پوری انسانیت کے لیے. جب ہی آپ کی دعوت میں الفاظ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، یا قوم کے الفاظ نہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، تو لہٰذا یہ آپ کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے، اور یہ ہے آپ کی امتیازی شان کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان پر جو ہدایات، جو کتابیں نازل ہوئیں وہ عبوری دور کے لیے تھیں اور انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اور یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی، اور یہ اعلان ہے کہ جو رب کائنات نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اے مسلمانوں تمہارا جو دین ہے تم پر مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، اس کا اہتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند کر لیا. سمجھیں گے انشاءاللہ کہ یہ دین جو ہے وہ کیا شے ہے اور کن گوشوں میں یہ ہدایات ہمیں دیتا ہے. دین کا ایک بڑا جامع تصور ہے، انشاءاللہ وہ آگے جا کے ہمارے سامنے یہ بات آئے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اعلان ہو گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین کی تکمیل بھی ہو گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں. اور یہ بات پچھلی نشست میں بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ خود ساختہ محبت کے نام پر جو بھی انسانیت جو ہے وہ اب کر رہی ہے اور نبی کے امتی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ دین سے نہیں. یعنی دو عیدیں اللہ کے رسول نے دی، اضافی ایک عید جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا جشن عید میلاد النبی کے نام پر. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عید، اس عید کا اضافی عید کا تعلق اللہ کے رسول سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں، کیونکہ دین مکمل کس پر ہو گیا؟ آج مکمل نہیں ہوا ہے دین ہم پر کہ ہم اپنے مرضی سے اضافے کریں. ہمیں دین سمجھنا ہے کہ بھئی دین کن کن گوشوں کا نام ہے، ہمیں جانا پڑے گا لازمن کس کی طرف؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ دین کی تکمیل وہ اللہ کے رسول پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا بھی اہتمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین وہ پسند کر لیا گیا. تو یہ امتیازی ایک شان ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر رسول اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے. پھر دوسری امتیازی شان یہ ہے، جیسے کہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی ہدایات کے سامان آئے صحائف کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ فائنل ایڈیشن آنا تھا ہدایت کا، اللہ کے رسول پر آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا جب وہ آ گیا قرآن مجید کی صورت میں، تو یہ اعلان ہے کہ جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ قرآن مجید کی شان ہے اور اس کا اعجاز ہے. قرآن مجید یہ ایسا معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظاً معنن حرفاً اس قرآن کی حفاظت ہے کہ جو کہ فرمائی. کوئی باطل کسی بھی طریقے سے قرآن مجید پر حملہ آور نہیں ہو سکتا, نہ حرفاً ہو سکتا ہے, نہ لفظاً ہو سکتا ہے, نہ معنن ہو سکتا ہے. اور یہ کوششیں جو ہے وہ انسانی تاریخ میں ہوتی رہی ہیں قرآن مجید کے ساتھ. معنی کے حوالے سے کہاں معنی کو پھیرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے الفاظ اپنے محافظ آپ ہیں. اور یہ جو باطل تشریحات ہیں کہ جو کہ باطل نظریات وہ باطل لوگوں کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں, چاہے وہ قادیانی فتنہ ہو, چاہے منکرین سنت کا فتنہ ہو, کہ جنہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کو اپنے معنی پہنا کے اور کہاں سے کہاں مفہوم ہیں کہ جو کہ کر دیے, تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت وہ کس نے کی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کی. اور جیسے میں نے عرض کیا, حرفن معنن لفظن, یعنی اس کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے وہ ہمارے حفاظ کرام ہیں. یعنی لاکھوں حفاظ کرام دنیا میں یہ قرآن مجید کے اس معجزے کا مظہر ہے. دیکھیں, پچھلی کتابوں کے جو ماننے والے تھے انہوں نے ان کتابوں کی حفاظت کا مدار جو بنایا, معیار بنایا, وہ تحریر کو بنایا. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو تحریری شکل میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ زمانے کے حادثات کی وجہ سے وہ ضائع بھی ہو جاتی. لیکن قرآن مجید کا معجزہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سینوں میں محفوظ کر دیا. سب سے پہلے حافظ کون قرآن مجید کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہے کہ آپ کا یہ یعنی طریقہ کار رہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن مجید کو, صحابہ کرام اپنے جو بھی ساتھی تھے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے, ان کو آپ حفظ کراتے تھے. اور عرب کا جو بھی حافظہ ہے وہ آج تک مشہور ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ حافظے کے اعتبار سے اتنے جو ہے وہ شارپ تھے عرب کے لوگ کہ وہ قرآن مجید تو حفظ کیے بیٹھے تھے, اپنے جانوروں کے جو بھی شجر نصب ہے وہ بھی انہیں جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہوتا تھا. اور یہ کہ یہ حافظہ اور یہ لاکھوں حفاظ اس بات کا مظہر ہے, اس شان کو جو ہے وہ یعنی نمایاں ان کی ذریعے سے کہ کوئی حرفن تحریف بھی قرآن مجید کی نہیں کر سکتا. کوئی لکھت میں تحریف کر دے, زیر زبر کی کوئی تحریف کر دے, لیکن یہ ہے کہ فوراً جو حافظ ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, تو لہٰذا وہ ایسی غلطی کو جو ہے وہ فوراً پکڑ لے گا. اسی طرح سے معنن منکرین سنت نے قرآن مجید کے احکامات کو کہاں سے کہاں الفاظ کو اپنے جامع اپنے معنی بنانے کی کوشش کی, لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے قرآن اپنا محافظ آپ ہے, اس کے الفاظ اپنے محافظ آپ ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ حفاظت کا سامان. تو دوسری شان اللہ کے رسول کی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی جو ہدایت آپ پر نازل کی گئی قرآن کی صورت میں اس کی حفاظت بھی کر دے گی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان تین صورتوں میں. پھر تیسری شان, امتیازی شان اللہ کے رسول کی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے وہ نبیوں پر مہر ہیں, یعنی نبوت جو ہے وہ آپ پر سیل کر دی گئی. خاتم النبیین, ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے. اور اگر ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے تو یہ کفر کی فہرست میں جو وہ کھڑا کر دے. غلام احمد قادیانی ملون آجہانی, اس کو جو ہے وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور اس سے پہلے بھی نبوت کے دعوے کرنے والے بہت کھڑے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے, مسلمہ کذاب اور دیگر. اور یہ ہے کہ ان کے خلاف جنگ ہوئی, انہیں جہنم واصل کیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. اور یہ آیت بڑی مشہور ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ختم نبوت کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے. فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم میں سے کسی بھی مردوں کے جو ہے وہ والد نہیں. فرمایا کہ ولکن رسول اللہ, بلکہ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وخاتم النبیین, اور آپ کی ایک شان کیا ہے کہ آپ نبیوں پر خاتم ہیں، یعنی نبوت کا خاتمہ کرنے والے ہیں. اب آپ کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آنے کا، جیسے اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو تو اب ہمیں اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہو اور ایک مسلمان اس کے پاس جا کے کہے کہ بھئی تمہاری نبوت کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو یہ دلیل اس سے مانگنا ہی جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، یہ ختم نبوت پر ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے والی بات ہے کہ میں دلیل کیوں مانگ رہا ہوں. یہ دلیل مانگنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ختم نبوت پر میرا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. تو یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، اس پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ خاتم النبیین کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا اور رسالت اور رسول بھی جو ہے وہ اب کوئی نہیں آئیں گے، نبی کوئی نہیں آئیں گے. لیکن یہ رسالت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغام پہنچانا. اب بائی پراکسی اس پیغام پہنچانے کی ذمہ داری جو کہ پہلے رسولوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن اب خاتم الرسول خاتم النبیین اللہ کے رسول ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول تو کوئی نہیں آنے کا، اب انسانیت تک یہ ہدایت پہنچائے گا کون؟ اب ختم نبوت کے بعد یہ امت کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی. امت کے معنی کیا ہے؟ امت مسلمہ، میں اور آپ، ہم اس امت کا جو ہے وہ حصہ ہیں، ہم فرد ہیں اس امت کے. تو لہذا جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ جو میسج، جو ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک منتقل کی قرآن و سنت کی روشنی میں، اب یہ فرض کے درجے پر ہمارے کاندھے پر ہے کہ اس کی تعلیمات کو سیکھ کر ہم دوسروں کو جب وہ سکھائیں. اور یہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا، حجت الوداع کا موقع کتنا بڑا اجتماع ہے، 1,23,24,000 یہ اجتماع صحابہ کرام موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حجت الوداع کے موقع پر کیا فرما رہے ہیں؟ الا هل بلغت، یعنی سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں. تو یونینیمسلی یک زبان ہو کر پورے بھرے مجمع نے، 1,23,24,000 کے مجمع نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ کے رسول، نہ صرف آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کے نصیحت ادا کر دیا، جتنے بھی ظلمات کے پردے تھے وہ آپ نے چاک کر دیا. تو لہٰذا کتنا سین آف ریلیف ہے کہ جو اللہ کے رسول کو ملا ہوگا یہ الفاظ سن کے اپنے ساتھیوں کے، اور آپ نے پھر اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہے کہ یہ قبول کر رہے ہیں. جو میرا جو منصب تھا رسالت اور پیغام پہنچانے کا تیرے دین کا، وہ میں نے ادا کر دیا، یہ ایکسپٹ کر رہے. پھر آپ نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی کہ فل یبلغ شاہد الغائب، اب جو یہاں موجود ہیں وہ اب آخری انسان تک اس دین، اس میسج کو پہنچانے کی ذمہ داری اب اس کی، اب وہ پہنچائیں. اب یہ ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری آ گئی فرض کے درجے. تو بہرحال یہ ہے کہ تمام نبیوں پر اب یہ خاتمہ اللہ کے رسول پر ہو گیا، یہ امتیازی شان اللہ کے رسول کی کہ آپ خاتم النبیین ہیں. لہذا آپ کی پھر امتیازی شان یہ تھی اس ختم نبوت کے تقاضے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو بالفعل اللہ کی زمین پر جو ہے وہ قائم کر کے دکھا دیا جائے، تاکہ انسانیت پر کوئی حجت جو ہے وہ باقی نہ رہے، کوئی عذر اس کے پاس نہ ہو اللہ کے حضور روز قیامت کی، کوئی انسان جا کے یہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیرا دین کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے دین پر جو ہے وہ عمل کیسے کروں، مجھ تک تو دین پہنچا ہی نہیں. اور یہ دین پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہر امتی کی ہے، مسلمان کی ہے، میری اور آپ کی ہے، فرض کے درجے پر. لہذا پکڑا کون جائے گا؟ پکڑے ہم جائیں گے، یہ امت مسلمہ پکڑی جائے گی اگر یہ فرض منصب بھی ہم نے ادا نہیں کیا، روز قیامت ہم پکڑے جائیں گے. لہذا یہ وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کا غلبہ عرب کی سرزمین پر وہ کروا کے دکھا دیا گیا، تاکہ انسانیت پر حجت تمام ہو جائے. اور یہی وہ شانیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے امتیازی شانیں یہ اللہ کے رسول کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب مقصد بعثت کی ہم بات کریں، اگلی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، سوال ذہن میں آتا ہے، آپ کا مقصد کیا تھا بھیجے جانے کا؟ یہ مقصد بعثت کہلاتا ہے، بھیجے جانے کا مقصد. تو قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ اس شان کے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا اپنے کلام میں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین مقامات پر اور من وان ایز اٹ از الفاظ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان فرمایا. اگر آپ ریفرنس نوٹ کرنا چاہیں، ذہن میں تازہ کرنا چاہیں، تو یہ ایز اٹ از الفاظ آپ کو تین مقامات پر مل جائیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 35، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9. تینوں مقامات پر یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ کامن ہے، تینوں مقامات پر کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دے کر، الہدا یعنی کامل ہدایت، دی گائیڈنس یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور حق پر مبنی دین دے کر. اور یہ دونوں چیزیں کیوں دیں؟ آج ہمارا تو فلسفہ یہ ہو گیا کہ بھائی قرآن تو بس اس لیے آیا ہے کہ بھائی اسے پڑھ کر صرف ثواب حاصل کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ خود ثواب حاصل کر لیا جائے، یا مردے کو اس حالے ثواب کر دیا جائے. اللہ ماشاء اللہ، بس یہی ایک تصور ہے کہ جو اس قرآن مجید کے ساتھ بحثتِ مجموعی امت مسلمہ کا وہ قائم ہو چکا ہے. بھائی قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھ کر ثواب حاصل کرنا اپنی ذات کے لیے، یا مردوں کے لیے اس حالے ثواب کر دینا؟ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. بالکل ٹھیک، قرآن مجید کو ہمیں پڑھنا بھی ہے اس نیت سے کہ اس سے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. ہر پر قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو الف لام میم ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، قطع قطر کر کے پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے، ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. بالکل ہمیں تلاوت کرنی ہے اس نیت سے کہ ہمیں ثواب ملے گا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو بھی ہمارے جانے والے اس دنیا سے، تو لہٰذا قرآن مجید پڑھ کے اور انہیں اس حالے ثواب کیا جائے، اس کا بھی شرعی تقاضوں کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش مانتے ہیں. لیکن سوال اگر یہ ہو کہ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے، تو کیا صرف حصول ثواب ہے؟ تو کیا صرف اسحال ثواب ہے؟ یہ پھر نقطہ غلط ہو جائے. حصول ثواب بھی ہے، اسحال ثواب بھی ہے، لیکن یہ سارے جو بھی کام ہے نا، یہ سیکنڈری نوعیت کے. جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کے نزول کا، وہ خود رب کائنات بتا دے جس کا کلام ہے، اور وہ ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوگا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 185 آپ جا کے دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود رب کائنات فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کی شان وہ بڑھا دی گئی، اسے مہینوں کا سردار اس لیے بنا دیا گیا کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا. اور یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ہدل للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت. اصل مقصد تو یہ تھا قرآن مجید کا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوتا فہمی سے اسے یا تو حصول ثواب یا مردوں کے لیے اسحال ثواب، مردوں کے لیے مختص کر دیا. حالانکہ آپ سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر واضح طور پر فرماتا ہے کہ نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن جو نازل کیا، کس لیے نازل کیا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، کہ تاکہ وہ یہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اسے زندوں کو جو ہے وہ خبردار کریں اس قرآن کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ ہم نے کیا کیا، صرف انتظار کیا جاتا ہے قرآن کب کھولا جائے گا، کہ جب کسی کی میت ہو جائے گی، کوئی ہمارا ریلیٹو جو ہے وہ چلا جائے گا، فقط مخصوص کر دیا مردوں کے لیے. حالانکہ یہ زندوں کا کلام ہے، زندوں کی زندگیاں تبدیل کرنے آئے تھے، انقلاب برپا کرنے آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ ہے قرآن دیا، ہدایت دی اور دین حق دیا. عدل پر مبنی ایک نظام، ایک سسٹم ہے کہ جو کہ دیا، ابھی اس پر تفصیل جو ہے وہ ہم سمجھ لیں گے. اب یہ دونوں چیزیں کیوں دیں؟ جیسے میں نے عرض کیا، صرف حصول ثواب کے لیے نہیں، صرف اصال ثواب کے لیے. یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ اسے سونے کے تاروں سے لکھ کے اور میوزیم میں جو ہے وہ سجا دیں، یا چاول کے دانوں سے لکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا یہ میوزیم میں سجا دیے جائیں، صرف اس لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن اور دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس پر ریسرچ کر کے اور اس کو بس ریسرچ پیپر کی نظر کر دیا جائے اور کسی آرٹیکل میں جو ہے وہ کی صورت میں یہ چھپ جائے، کسی رسالے میں پڑھے، صرف اس لیے نہیں آیا تھا. یہ دین اس لیے دیا گیا، قرآن اس لیے دیا گیا کہ اس اللہ کی زمین پر اس کے احکامات اور اس کے نظام کو بالفعل امپلیمنٹ کیا جائے. اور یہی وہ مقصد اللہ کے رسول کا بیان ہوا تینوں مقامات پر، جو میں نے آپ کے سامنے حوالے دیے. فرمایا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ کی جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، دی گائیڈنس قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور حق پر مبنی نظام عدل دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس نظام عدل کو، دین حق کو، تمام باطل ادیان پر یا کل نظام حیات زندگی پر نافذ کر دیں، غالب کر دیں. ولو کرے حل مشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ناگوار گزرے. یا سورہ فاتحہ میں یہ الفاظ آئے کہ وکفا باللہ شہیدا، اور اس پر تو اللہ تعالی بطور گواہ جو ہے وہ کافی ہے. تو یہ ہے وہ مقصد بیشہ دین کا غلبہ. دیکھیں، بہت کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ہی منطقی بات ہے، بہت سیدھی بات. میں آپ سے پہلے بھی میں نے یہ سوالات کیے ہیں اور اس گارنٹی کے ساتھ کیے ہیں کہ سوال میں کروں گا دو، اور اس کا جواب گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ، وہ سب ایک پیج پر ہم ہوں گے، سب کا ایک ہی جواب ہوگا، کوئی مختلف نہیں ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پوری زمین، یہ کائنات کا مالک کون ہے؟ کون ایسا ہوگا کہ جو اس کے خلاف بات کرے؟ سبھی کی زبان پر دل میں کیا بات آ گئی، اس زمین کا، اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اگلا سوال کہ جب اللہ اس زمین کا، کائنات کا خالق ہے، تو اس کائنات پر، اس زمین پر کس کے احکامات چلنے چاہیے؟ لاجیکل سی بات ہے، منطقی بات. میری فرم ہے، میری انڈسٹری ہے، میں اس کا مالک ہوں، لیبر کو کس کے احکامات فالو کرنے ہیں؟ جو بھی اس کمپنی کا اونر ہے، انڈسٹری کا اونر ہے، اس نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے چارٹ ہے کہ جو لیبر کے لیے لگائے، بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اب لیبر کو کیا کرنا ہے؟ اس اونر کے جو لگائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا چارٹ ہے اس کو فالو کرنا ہے. بھائی وہ مالک ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جیسے چاہے احکامات دے. تو لہٰذا یہ مالک ہونے کا تقاضا ہے، منطقی تقاضا ہے. جب اللہ کی زمین ہے تو اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّ، اس لیے اللہ کے رسول کو بھیجا گیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس نظام عدل کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے. اچھا، یہ مقصد جو ہے وہ تمام انبیاء کا مقصد تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے رسول کا مقصد، یعنی تمام انبیاء کا مقصد. یہ خود قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ لقد انزلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان. وہی اللہ، یعنی اللہ فرما رہا ہے، یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو. تین چیزوں کا تذکرہ وہاں پر ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، نمبر ایک، بالبینات، واضح معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصای موسیٰ دیا گیا، ید بیضہ، یہ دو بڑی نشانیاں ان کی تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے. تو لہذا ہم نے تمام رسولوں کو معجزات کے ساتھ بھیجا. دیکھے، نمبر دو، وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا نازل کی؟ کتاب نازل کی. ہدایت کا سامان ہے کہ جو کہ کتابوں کی صورت میں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، اللہ کے رسول کو قرآن دیا گیا. فرمایا کہ تیسری چیز، والمیزان، اور ایک نظام، میزان، ترازو، اور ترازو کس کی علامت ہوتی ہے؟ عدل کی علامت ہوتی ہے. دونوں پلڑے ہیں کہ جو کہ برابر ہونے چاہیے. عدالت میں بھی ایک سمبل کے طور پر کیا لگایا جاتا ہے؟ ترازو لگایا جاتا ہے، عدل کی علامت، کہ جہاں پر عدل کے مطابق فیصلے قاضی کرے. اور یہ تیسری چیز کیا تھی؟ والمیزان، عدل پر مبنی ایک میزان، ایک ترازو، ایک جس سسٹم ہے کہ جو کہ تمام انبیاء کو دیا. اور تقاضا کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. تمام رسولوں کا یونینیمس گول یہ تھا کہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو انسان کا حق ہے وہ اسے مل جائے, یہ ہے عدل. اور لوگ عدل پر قائم کب ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں, گولڈ انالیسس کریں. واحد ایک صورت ہے انسانیت کا عدل پر قائم ہو جانا, ہر ایک کو اس کا حق مل جانا, یہ ایک ہی صورت میں پوسیبل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہیہ و دین وہ اپنی صحیح شان اور بنیادوں کے ساتھ اللہ کی زمین پر امپلیمنٹ ہو جائے, نافذ ہو جائے. جب ہی ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ جو کہ ملے گا, عدل ہے کہ جو کہ, کیونکہ عدل پر مبنی نظام اللہ کے رسول کو دیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واحد صورت ہے. اور پھر یہ اہمیت ہے کہ جو کہ بنتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجے جانے کا مقصد وہ دین کا غلبہ ہے, دین کو تمام باطل ادیان پر, کل نظام حائے زندگی پر جو رائج سسٹم ہے اس پر ڈومیننٹ کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے, تو پھر یہ ہے کہ اہمیت یہ بنتی ہے اگلے سوال کی کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین وہ کیا دیا گیا کہ جس کے غلبے کی ذمہ داری اللہ کے رسول کی تھی اولاً, اور پھر ختم نبوت کے بعد اب یہ ذمہ داری کس کی آ گئی؟ اس امت مسلمہ کی, جس میں میں اور آپ شامل ہیں, ہمارے کاندھے پر فرض کے درجے پر. تو وہ دین ہے کیا؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حق کو, نظام عدل کو کن کن مراحل سے گزر کر اس کو بالفعل نافذ کیا, عرب کی سرزمین پر بالفعل, اور اپنی ہی حیات مبارکہ میں اس انقلاب کی ایکسٹینشن ہے کہ جو کہ آپ نے فرمائی. اور پھر آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں اس دین کو لے کر پھیلیں, دین کے غلبے کا علم ہے کہ جو کہ پھر صحابہ کرام نے اٹھایا. تو لہٰذا یہ دو سوال ہیں کہ جو کہ بڑے اہم بنتے ہیں کہ وہ دین اسلام ہے کیا, کن کن گوشوں پر بحث کرتا ہے, اور یہ ہے کہ پھر اس دین اسلام کے غلبے کے مراحل کیا ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی اگلی نشستوں میں, لیکن اختصار سے بس جو بھی دو تین منٹ ہیں اس میں یہ بات ہم سمجھ لیں کہ یہ دین اسلام ہے کیا. کتنی خوش نصیبی ہے نا کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم کس کو قبول کر کے بیٹھے ہیں؟ دین اسلام ہی کو قبول کر کے بیٹھے ہیں. اور یہ دین اسلام کی جو نعمت ہے, کتنی خوبصورت نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمیں نصیب ہو گئی. ورنہ کبھی آپ تصور کیجئے, کبھی ذہن میں خیال گیا ہو کہ ہمارا کیا کمال تھا کہ میں دین اسلام قبول کر لیا میں نے. اچھا بائی بے ہم تو ہیں بائی برتھ مسلم, ہم بائی چوائس مسلم نہیں ہیں, ہم ریورٹ مسلم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری آنکھ ہی جو ہے وہ اس مسلمان گھرانے میں کھل گئی. کبھی سوچیں کہ میرا اس میں کیا کمال ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آپ کے لیے ایک مسلمان گھرانہ جو ہے وہ نصیب فرما دیا. ورنہ جو ریورٹ مسلمز ہیں, کبھی آپ ان کی داستان پڑھیں, ان سے سنیں بیٹھ کر, آنکھوں میں آنسو آتے. اتنی اتنی مشکلات اور مراحل سے گزر کر, سخت مراحل سے گزر کر, پورا خاندان مخالف کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا, جان لینے کے در پہ پوری برادری جو ہے وہ ہو جاتی, اور کس طرح سے جو ہے وہ خاندان سے نکال دیا جاتا ہے, برادری سے جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے, بہت سے تو شہر اور ملک ہیں کہ جن کو چھوڑنا پڑتا ہے, اور کس طرح سے وہ حق کی تلاش میں پھر اسلام میں جو ہے وہ ریورٹ ہوتے ہیں اور اصل حق کی طرف جب وہ آ جاتے. کتنی قربانیاں, ہم تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام ہے کہ جو کہ گھر بیٹھے عطا کر دیا. ورنہ ہم, اچھا پھر دوسرا احسان یہ کہ ہمیں تو جانوروں میں برپا کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ, کیا کر لیتے ہم, کوئی جانور میں برپا کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں برپا کیا, انسانوں میں سے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی. یہ بہت بڑا احسان ہے, اور بائی برتھ مسلم, بائی چوائس بھی نہیں, اور آسانی کر دی. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ دین اسلام بہت سادہ سے الفاظ میں کہ یہ چھ گوشوں پر بحث کرتا, تفصیلات انشاءاللہ آگے ہم سمجھ لیں گے. یہ چھ گوشے دین اسلام کن چھ گوشوں پر مشتمل ہے, یہ بس اپنے ذہن میں بس تازہ رکھیں. دیکھیں یہ چھ گوشوں کو بھی تقسیم کر لیں 3+3, تین گوشے اور تین گوشے, جمع ہو کے یہ چھ گوشے بنیں گے. جو تین گوشے ہیں وہ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے. یعنی دنیا نے انسانی زندگی کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے. ایک انسانی گوشہ ہے انڈیویجول ایکسپیکٹ، انفرادی گوشہ، اور دوسرا گوشہ اس کا کلیکٹو ایکسپیکٹ ہے، یعنی اجتماعی گوشہ. انفرادی گوشے میں تین باتیں ہیں، عقائد، عبادات، رسومات. اور اجتماعی گوشے میں بھی تین باتیں ہیں، معاشرت، معیشت، سیاست. یہ چھ گوشے مل کے دین اسلام بنتا ہے. دین اسلام اپنے ماننے والوں کے عقائد کچھ بنانا چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، کہ ان کے عقائد کیا ہوں گے، ان کے ڈوگماز کیا ہوں گے، ان کا بلیف کن کن چیزوں پر ہوگا. تو لہٰذا یہ دیگر مذاہب بھی کچھ نہ کچھ عقائد رکھتے ہیں، دین اسلام نے بھی اپنا ایک عقیدہ ہے کہ جو چاہا مسلمانوں کو وہ قائم ہو. اسی طرح سے دیگر جو بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، خوشی اور غمی میں ان کی کچھ رسومات ہیں، ریچولز ہیں. دین اسلام بھی جو ہے وہ رسومات ہیں کہ جو کہ دیتا، خوشی کا موقع ہوگا تو کیا کیا جائے گا، دین اسلام کی ہدایات ہیں. غمی کا موقع آئے گا تو کیا کیا جائے گا، دین اسلام اپنی تعلیمات دیتا. اسی طرح سے عبادات، موڈز آف ورشپ، دیگر جو بھی مذاہب ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی عبادات رکھتے ہیں. ہندو ہے کہ جو کہ مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے، عیسائی جو ہے وہ چرچ میں جا کے، یہودی سینیگوگ میں جا کے، مسلمان مسجد میں جا کے. اپنے اپنے طریقے ہیں کہ جو کہ دیگر مذاہب کے عبادات کے ہیں، موڈز آف ورشپ ان کے ہیں. دین اسلام اپنی عبادات کا طریقہ ہے کہ جو کہ بتاتا ہے. یہ ہوگا انفرادی گوشے، عقائد، عبادات، رسومات. صرف یہاں دین ختم نہیں ہوتا، دیگر مذاہب تو یہ ختم ہو جاتے. اجتماعی معاملات میں ان کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈ لائنز نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو دین اسلام دیگر مذاہب سے اپنے آپ کو ممیز کرتا ہے، ڈسٹنگوش کرتا ہے. اور بڑا ایک ریولوشنری تھیوریز ہیں کہ جو انقلابی نظریات اجتماعی گوشوں میں دین اسلام دیتا ہے، تفصیل ہم پڑھیں گے. معاشرت ہے، دین اسلام کا انقلابی نظریہ یہ ہے کہ all humans are equal، اس لیے کہ اللہ is the creator. کالے کا خالق بھی اللہ ہے، گورے کا خالق بھی اللہ ہے، امیر کا خالق بھی اللہ، غریب کا خالق بھی اللہ. اس اعتبار سے پوری انسانیت کیا ہے، برابر ہے. یہ معاشرت انقلابی نظریہ، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا. پھر معاشرت سے اوپر معیشت ہے. معیشت کے معنی کیا ہے، اللہ is the real owner، اللہ اصل مالک ہے، اور بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی جو بھی نعمتیں وہ امانت ہیں، وہ گارڈن شپ اس کے پاس ہے. اور سیاسی نظام میں ریولوشنری نظریہ یہ ہے کہ اللہ از دا ریئل سوورن، حاکمیت کس کے لیے زیبا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو بندہ کیا ہے، بندہ معقوم ہے، بندہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے، وہ نائب ہے، خلیفہ اسے کہا گیا، وائس جرنسی اس کے پاس ہے. تو لہٰذا یہ انقلابی نظریات، یہ ہیں چھ باتیں کہ جو کہ دین بنتی ہیں. اس پر تفصیل سے انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ گوشوں میں کیسے انقلاب، ایک ریولوشن ہے جو کہ برپا کیا. یہ اگلے ہماری نشستوں کے موضوع ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.